إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ورم آخر قاعدة بر بعد كرهيتي هذا بر يكتر في اشتمال كثير من الألفاظ من أفاظ القرآن على جوامع المعاني قرآن مجيد بهت سر الألفاظ جامع معاني بر مشتملها اور ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اور شیخ صاحب نے یہاں پہ مختلف آیات بیان کی ہیں رحمہ اللہ نے جن میں انہوں نے یعنی ہے تو قرآن مجید بہت ساری آیات پہ اگر غور کریں تو بلکہ تمام قرآن مجید کے الفاظ میں غور کر ہر لفظ کا خوبصورت معنی ہے اور اپنی جگہ پر جہاں پر اس لفظ کو ہونا چاہیے جیسے میں کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں کیونکہ عربی زبان مترادفات ایک لفظ کے بہت سارے ایک معنی والے بہت سارے الفاظ ہیں اگر تھوڑا سا فرق بھی ہے لیکن وہی لفظ جہاں پر ہونا چاہیے یعنی عربی زبان کے ماہرین عاجز ہو گئے ہیں کہ کمال ہے کہ یہ لفظ یہاں پر ہی خوبصورت لگتا ہے اور اسے یہاں پر ہی ہونا چاہیے تھا وہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں اگرچہ کافری کیوں نہیں عرب ہیں یہودی عرب ہیں کافر ہیں کرسچن ہیں اور بے دین بھی کئی ایسے ہیں اس زمانے سے لے کے آج تک ارتا قائمت رہے گا کہ ان کے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اس عظیم پاک اللہ تعالیٰ کی کلام کے سامنے ہاں پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین سورۃ یونس نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدین کے تمام اعمال کو درست نہیں کرتا اور اس میں تأکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ مفسدین کی جو بھی اعمال ہیں سارے کے سارے اعمال ناکارہ ہیں اور کبھی بھی اچھے ہو نہیں سکتے اگرچہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینا بھی چاہیں اور دھوکہ لوگ دھوکے میں آ بھی جائیں لیکن وہ فاسد عمل فاسد رہے گا کبھی بھی اچھا ہو نہیں سکتا اور آپ صیغہ دیکھیں اب تمام اعمال کہاں پہ عمل تو مفرد ہے یا جمع ہے مفرد ہے لیکن تمام کیسے ہو گئے مفرد مضاف ہے دیکھیں معنی وسیع ہو گیا ہے کہ مفسدین کی جتنی بھی اعمال ہیں سارے سارے اعمال کبھی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ دل میں کھوٹ ہے بدنیتی ہے اور اس بدنیتی کی وجہ سے یا اس کھوٹ کی وجہ سے جو نتیجہ نکلتا عمل کا وہ برا ہی ہوتا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ مفسد فساد کرنا چاہتا ہے اور بعض ایسے مفسد بھی ہیں جو سب سے خطرناک مفسد ہیں فسادی ہیں سب سے خطرناک یہ وہ ہیں جو اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں دکھاتے اصلاح ہے ہوتا فساد ہے اور سب سے خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں فساد پیدا کرتے ہیں دین کے نام پہ فساد پیدا کرتے ہیں ایک تو دنیا میں فساد کرپشن ہوتی ہے اپنی جگہ پہ ہے وہ سب سے خطرناک وہ ہیں جو دین میں فساد پیدا کرتے ہیں دین فساد سے کیا مراد ہے بدعت اہل بدعت جو ہے ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ناکارہ اعمال ہیں مثال لیں چھوٹی سی مثال لے لیں آپ خوارج کو دیکھ لیں آپ ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے, کوئی اور نہیں کرے گا مخلوق میں سے. کلمہ تو حق, بات تو حق, غلط ہے کیا؟ صحیح ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت باطل لوگوں نے چھپایا ہے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ اپنے وقت کے سب سے عظیم انسان کو کافر قرار دے دیا, کفر فتوی لگایا. علی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے کفر کا فتوی لگایا خوارج نے, اور ثبوت کیا پیش کیا؟ یہ آیت, ان حکم اللہ للہ, آپ نے فیصلہ کیا ہے, فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے آپ کا, اور فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, اس لیے تم نے کفر کیا ہے, پہلے توبہ کرو کفر سے اور اسلام میں دوبارہ داخل ہو, تجدید کرو اپنے ایمان کی, پھر ہم آپ کی بات مانیں گے, اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہارے خلاف تلوار ہے. فساد ہے کہ نہیں؟ خواری سے فساد برپا ہوا کہ نہیں؟ کتنے زیادہ فساد برپا ہوا خواری سے, اتنی زیادہ فساد کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم کے کتے ہیں نعوذ باللہ. دیکھیں اتنی سخت الفاظ, کتنی سخت وعید ہے کہ جہنم کے کتے ہیں, کہ سب سے بدترین مقتول ہیں اس آسمان کے نیچے. وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے اصلاح کے نام پر فساد برپا کیا ہے. کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کام ہوتا ہے, اللہ کے لیے فساد ہوتا ہے, کیسے ممکن ہے؟ اور کبھی بھی ان کا عمل پوری تاریخ دیکھ لیں آپ, خوارج کبھی کامیاب ہو سکے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, یہ قاعدہ ہے. اور بدعت بھی دیکھ لیں آپ, وہ جتنی بھی اپنی بدعت کو طاقتور سمجھتے ہیں اس کا نتیجہ اتنا ہی خراب نکلتا ہے. اللہ کی آزمائش, معتزلہ کو دیکھیں, ایک وقت میں اقتدار تک پہنچے, خلیفہ وقت ان کی اس بدعت کو قبول کر لیا, اور اہل ایمان کو شدید طریقے سے آزمایا گیا, فتنے میں ڈالا گیا, تکلیفیں پہنچائی گئی, کوڑے برسائے گئے, یہاں تک بعض کو قتل بھی کر دیا گیا. اور امام اہل سنت احمد رحمہ اللہ کا قصہ معروف ہے کہ قید خانے میں قید کیا گیا, کوڑے برسائے گئے, لیکن اپنے موقف پر جمع رہے. اور توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ثابت قدم اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. ایک خلیفہ آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھے نے جا کے پھر دعوت کو قبول کیا اور آزاد کیا, پھر وہی شرف وہی عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ, صبر کرتے رہے, جتنی بھی طاقت ہوئی نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا عمل اس طاقت کے باوجود بھی, یعنی خلیفہ نے وہ عقیدہ اپنا لیا, نتیجہ کیا نکلا؟ فساد تھا نا, کبھی درست ہو سکا, کبھی بہتر ہو سکا. آج تک ہم کہتے ہیں کہ فتنہ خلق القرآن بہت بڑا فتنہ تھا, اور معتزلہ اس کے پیچھے تھے, وہی سبب تھے. یہاں تک ابن ابی دعاد جو ہے وہ یہ شخص یہ کہتا تھا, جو یہ فتنہ معتزلی تھا, وہ یہ بہت قریب تھا اور مشیر تھا خلیفہ کا, سب سے قریبی, ان کا بڑا مفتی بھی تھا اس زمانے میں, خود متعین کیا تھا خلیفہ نے. اس نے کہا کہ آپ قتل کریں احمد بن حنبل کو, اس کا ذمہ میرے گردن پہ ہے قیامت کے دن. یہاں تک دیکھیں. اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہا, یعنی بدعا دی, کہ ہم میں سے جو باطل پر ہو رہا تو مرنے سے پہلے وہ یعنی اپاہج ہو کے مرے, اور خود اپاہج ہو کے مرے, اسے فالج ہو گیا تھا اور خود نعوذ باللہ ہو کے مرے. سبحان اللہ, تو بڑی باتیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ابن ملجم نے کیا کہا, عبد الرحمن ملجم نے سیدنا علی کو قتل کرنے کے بعد اس بدلے نے کہا کہ میرے اور جنت کے بیچ میں علی دیوار تھی, میں نے گرا دی دیوار کو, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ عجیب, کون سی جنت ہے جو سیدنا علی کو قتل کرنے کے بعد مل سکتی ہے؟ اچھا وہ بھی کہاں, نماز پڑھنے کے جا رہے ہیں, نماز پڑھتے, مسلمان ہے. اچھا یہ منصوبہ کہاں بنا, حسین علی کو قتل کرنے کا مکہ کے شہر کے اندر کعبے کے قریب طواف کے وقت. دیکھیں جگہ دیکھیں. اور خوارج کے نزدیک یوں بھی طواف کرے سب کافر ہیں, کہتے ہیں سب کافر ہیں سوائے چند کے جو ہمارے جیسے ہیں, کیونکہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کافر ہیں, اور جو کافر وہ کافر نہ کرے وہ بھی کافر ہیں. تو یہ کافر نہیں کہتے سیدنا علی کو, اسی یہ بھی کافر ہیں. طواف کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, انہوں نے منصوبہ بنایا کہ قتل کرنا ہے. سبحان اللہ. اور رمضان کے مہینے میں, رمضان کا مہینہ, کعبے کے قریب بیٹھ کر صد علی کا قتل کا منصوبہ بنایا ہے. پھر وہاں سے نکلے تین لوگ, اور سیدنا عمر بن العاص, سیدنا معاویہ بن ابی سفیان, سیدنا علی, ان تینوں کو قتل کرنا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. دل میں ان کی جو بھی سوچ, دیکھیں بدعقیدگی کیا کر دیتی ہے انسان کو. ان کے نزدیک تو وہ جنت چاہتے ہیں, تربیت ایسی ہوئی ہے. صحابہ نے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مناظرہ کیا, ان سے بتایا, سمجھایا, غلط فہمی دور کی. ان میں سے تقریباً 2000 یا کچھ لوگ جو ہے وہ توبہ بھی کر چکے تھے, اور باقی ہر دھرمے کے شکار ہو گئے, کہتے نہیں. پھر سیدنا علی نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف, پھر ان کو قتل کیا گیا. پھر ان میں سے کوئی شخص بھاگ گئے, ان میں سے عبداللہ بن مجی بھی بھاگنے والا تھا, بچ گیا تھا. یہ وہی لوگ تھے جو مسد دارمی کی روایت میں آیا ہے, سیدنا عبداللہ مسعود کے معروف قصے میں, جو مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور لوگ جمع تھے, اور وہ گٹلیاں جمع تھیں, اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اجتماعی صورت میں. ان میں سے ایک بندہ کہتا تھا کہو 100 مرتبہ سبحان اللہ, تو کہتے تھے 100 مرتبہ سبحان اللہ. معروف قصہ ہے سیدنا ابو مسعود اشعری, سیدنا عبداللہ مسعود کا. تو مسجد سے نکال دیا ان کو, اور یہ فرمایا کہ دیکھیں یعنی عہد کتنا قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, برتن ٹوٹے نہیں ہیں, صحابہ زندہ ہے, تم لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہو. وہ مسجد نکال دی کیونکہ بدعت تھی. اس حدیث اثر کا راوی جو ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا یہی لوگ جو مسجد سے دیکھو بدعت کو نہیں چھوڑا, مسجد کو چھوڑ دیا. اگر رک جاتے تو چھوڑ دیتے. دیکھیں سن عبداللہ مسعودیوں کو روکا نہیں روکے, یہ تو عمل ہم کریں گے, اسی میں خیر ہے. سبحان اللہ. خیر وہ جو ہم میں اور چاہتے ہیں وہ خیر ہوتا ہے, یا قرآن سنت مطابق خیر ہوتا ہے. جنہیں میں مسجد نکال دے, تو راوی کہتا ہے اس قصے کا, اس اثر کا, کہتا ہے جب خوارج سیدنا علی کے خلاف صف بندی کر کے کھڑے ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے, پہلی صف میں یہ لوگ موجود تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھ بدعت سے چھوٹی شروع ہوتی ہے, اور انتہا کہاں تک پہنچتی ہے. شرک بدعت کو دیکھ لیں آپ, شرک کہاں سے کیسے شروع, شرک کیسے شروع ہوا؟ بدعت القبور سے شروع ہوا, اور انتہا شرک اکبر تک جا کے پہنچی. نوح علیہ السلام قصے میں دیکھ لیں, ود سواع یغوث یعوق نصر, سورت نوح کہتا ہے 21 میں جو تفسیر سے بخاری میں, سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بزرگ تھے, مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا ان کو, قوم والوں کو, کہ ان کے قبروں پر پتھر نصب کر دو. لوگ جاتے تھے قبروں کی طرف, پتھر نصب کیا تاکہ نشانی رہے اللہ کے نیک بندے ہیں, مانگتے اللہ تعالیٰ سے تھے, لیکن ان کو یاد کر کے مانگتے تھے کہ اللہ کے نیک لوگ صالح لوگ تھے. پھر پتھر وہاں پہ نصب کر دیے. پھر کچھ عرصے کے بعد بھی کب تک وہاں پہ آتے ہو قبروں کی طرف, پتھروں کو اٹھا کے عبادت گاہوں میں ڈال دو نا. اصل بات وہ بزرگ کو یاد کرنا ہے نا, وہ پتھر نشانی پتھر کو رکھ دو, پتھر کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, پتھر کو دیکھ کے بزرگ یاد آئے گا, اللہ تک قرب اور نزدیک اور مزید قرب حاصل ہوگا, اور مزید دل جو اسی اللہ کی عبادت کو دعا مانگو گے. پھر وقت گزرا جب بتوں کو تراشا گیا, بے شکر بھول جائیں گے, تراشا گیا. پھر جب علم جاتا رہا ان کو پوجا گیا, عبادت کی گئی. سبحان اللہ. تو بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک چھوٹے سے. آپ بھی دیکھیں بدعت القبور دیکھیں, شرک اکبر تک پہنچے کہ نہیں؟ وہی سبحان اللہ. تو بڑا گہرا تعلق ہے قبر کی بدعت کا اور شرک اکبر کا. یہاں پر بھی دیکھیں مسجد میں گٹلیاں پڑھنے, کہتے ہیں ہم تو تسبیح کر اللہ تعالیٰ کی, کہ یہ تسبیح کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا, صحابہ نے کیا نہیں کیا, تو تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم خیر چاہتے ہیں. کہاں پر خیر ہے؟ دونوں میں سے کیا تو تم خیر پہ ہو, تو آپ سلم کی تعلیمات غلط تھیں نعوذ باللہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح تھیں, صحابہ نے صحیح عمل کیا ہے, تو پھر ان کی پیروی کرو نا. وہ چھوڑ جاتے رہے, کہتے نہیں ہم یہ کریں گے, کہتے مسجد سے نکل جاؤ. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مساجد سے نکال دیتے ہیں, کون مسجد سے کس کو نکالتا ہے؟ بدعت جب بدعت پر مصر ہوتا ہے تب اسے نکلتا ہے نا, تو بدعت کو چھوڑو. بدعت کرتے بھی چاہتے ہو, گھر میں بدعت کرنا چاہتے ہو, کہتے خاموشی اختیار کرو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. الغرض, تو پہلے صف میں تلوار اٹھے کھڑے ہیں سیدنا علی کے خلاف اور صحابہ کے خلاف. اگر تھوڑا سا ذرہ برابر بھی خیر ہوتا تو کبھی جرات کرتے؟ مطلب خیر تو نہیں ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, مفسد کا عمل ہے اور کیسے ثابت نعوذ باللہ آپ کو کے سامنے ہوا. اگلی آیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, واللہ لا یحب الفساد, سورۃ بقرۃ میں 205. اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. کون سے فساد کو؟ ہر قسم کے فساد کو. کہاں سے آیت میں ہر قسم کا فساد؟ الف لام کہاں ہے؟ الفساد, الفساد جنس کے, فساد کے جنس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ایک لفظ ہے, معنی کتنا وسیع اور عام ہے. بدعت فساد ہے, اللہ پسند نہیں کرتا. چوری فساد, اللہ پسند نہیں کرتا. ڈکیتی فساد, اللہ پسند نہیں کرتا. قتل فساد, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. کہاں ہے یہ دلیل ہے؟ اس میں چوری کا لفظ ہے, ڈکیتی کا لفظ ہے, زناکاری کا لفظ ہے, بدکاری کا لفظ ہے, ظلم کا لفظ ہے, تو کہاں سے آیا؟ اسی لفظ سے آیا, ان اللہ لا یحب الفساد. تو فساد کرنے سے پہلے فساد کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا عمل کرنے جا رہا ہے. اللہ پسند نہیں کرتا. جب اللہ پسند نہ کرے تو پھر کوئی خیر باقی ہوتی ہے؟ چور نے چوری کر لی ہے, پیسہ مل گیا ہے, اس پیسے فائدہ ہوگا اس کو نقصان ہوگا؟ گھر لے لیا, نقصان کہاں ہے؟ گاڑی بھی لے لی اس نے, بنگلہ بھی لے لیا اس نے, نقصان ہے کہ گاڑی اور بنگلے میں ہی خیر ہے کیا؟ یقیناً فساد ہے. اللہ پسند نہیں کرتا تو اس کا اگر توبہ نہیں کرتا تو نقصان تو ہے نا, کیونکہ جس اللہ پسند نہ کرے اس میں خیر کہاں ممکن ہے؟ ایسے لوگوں کی زندگی میں پیسوں کی بھرمار ہوگی, کمی نہیں ہوگی, گاڑیاں ہوں گی, بنگلے ہوں گے, لیکن سب سے اہم چیز دنیا میں جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے چینی ہے, بدبخت لوگ ہیں. رزق انسان کا لن لکھ دیا, مقرر ہو چکا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص فرشتہ بھیج دیتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ اس کا عمل, اس کا رزق, اس کا زندگی کب تک ہے, اور شقی یا سعید, خوش بخت ہے بدبخت ہے. رزق لکھ دیا گیا کہ نہیں؟ ابھی دنیا پہنچا نہیں ہے. اچھا, ماں کے پیٹ کے اندر رزق کون دے رہا ہے اسے؟ جب پیدا ہوتا ہے کون رزق دیتا ہے؟ خود کر سکتا ہے کچھ؟ ماں خود بھوکی سو سکتی ہے, بچوں کو بھوکا نہیں سلا سکتی, کیا خیال ہے؟ فقیر سے فقیر ماں بھی دیکھ لیں آپ, اگر کچھ بھی نہ ملے کھانے پینے کے لیے نا, بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے, اپنے لیے بھی بچوں کے لیے پھر بھی رکھتی ہے, بچے کھا لیں گے. یہ محبت دل میں کس نے ڈالی ہے؟ مجھے بڑا ہو جاتا ہے, جب پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, جب طاقتور ہو جاتا ہے, کمانے لگتا ہے, پھر حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. وہ تمہارا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے, اللہ کی قسم چور اگر چوری سے رک جا تھوڑی دیر کے لیے, وہ رزق اسے حلال سے مل جاتا ہے. اللہ نے دینا ہے, اس کے مقدر بھی لکھا ہے, اسے لینا ہے, تمہیں ملنا ہے, کوئی روک نہیں سکتا اللہ کی قسم. دیکھے, یاد رکھیے یہ قاعدہ, جو تمہارا ہے وہ کسی اور کو ہو نہیں سکتا, جو کسی اور کو تمہارا ہو نہیں سکتا. اگر یہ بات دل میں بٹھا دیں تو کرپشن ہی ختم. کاش کہ ہمیں جس سے بولنا آسان ہے اتنا یقین ہمیں ہوتا. بولنا تو آسان ہے, چور بھی جانتا ہے تقدیر پر, ہاں میرا بھی ایمان تقدیر پر ہے, مقدر میں لکھا ہے, تو چوری کیوں کی ہے؟ یار مجبوری تھی, یا یہ مسئلہ تھا, وہ مسئلہ تھا, وہ دوائی کے پیسے نہیں تھے, فلاں کے پیسے نہیں تھے. دوائی خرید کر چوری کے پیسوں سے, ڈکیتی سے, یا کرپشن سے, یا رشوت سے اللہ شفا دے گا, شفا بھی دے دی تمہارے مریض کو, تمہارے لیے وہ خیر خواہ ثابت ہوگا. میرے بھائیوں, جو بچے حرام پہ پلتے ہیں ان میں کبھی خیر اب توقع نہیں کر سکتے آپ, خصوصی طور پہ والدین کے لیے جو ان کو حرام کھلاتے ہیں. آج دیکھیں کئی ایسے لوگ میرے سامنے, کئی ٹیلی فون ابھی جو روئے ہیں, بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے, فلاں نے کی کر دیا ہے, فلاں نے بیٹے نے یہ کہہ دیا ہے, گربان کو پکڑا ہے, فلاں, یہاں تک باتیں کیوں بار بار, یہ مسئلے کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا؟ اللہ کی ناراضگی اور کیا ہے؟ تم نے اس کو دیا کیا آج تک سوائے پیسے کے؟ کیا دیا ہے؟ اور پیسے جہاں سے بھی آئے, یعنی جس سے تم نے رشوت لی ہے یا جس سے تم نے ڈاکہ ڈالا ہے یا ناجائز قبضہ کیا ہے, اس کے گھر کہاں دیکھا تم نے اس کو پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اس کے بچے نہیں تھے کیا؟ تو رشوت کھانے والے سے پہلے یہ دیکھ لے, جو تم جس سے تم رشوت لے رہے ہو اس کی حالت کیا ہے؟ اس نے بچوں کو بھوکا رکھ کے تمہیں رشوت دی ہے تاکہ تم اپنے بچوں کو پیٹ کو پالے اس حرام پیسے سے, اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا, تم فساد کرتے جا رہے ہو اور کہتے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ خاک ٹھیک ہے؟ کدھر ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دیتا اس عمل کرنے کی جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے, وہ نہیں جو تم جو ناپسند کرتا ہے. اس لیے دھوکے میں کبھی نہ آئے. واللہ میرے بھائیو, ملٹی ملینئر ہیں, رات کو نیند نہیں آتی ہے, گولیاں کھا کے سوتے ہیں, تب بھی عذاب میں ہیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور پیسے میں کہاں سکون ہے؟ اس لیے پیسے کے پیچھے جو سکون ڈھونڈتے ہیں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. جا کے دیکھیں ان لوگوں جو ملٹی ملینئر ہیں, جس کا پیسے ان کو پتہ نہیں پیسہ کہاں سے کتنا آ رہا ہے, اللہ اس کو پیسہ دے رہا ہے لیکن محروم ہے, کھانے پینے سے محروم, کسی کو گردے کا, کسی کو جگر کا, کسی کو دل کا, کسی کو کیا عرض ہے, کیا بیماری ہے, محروم ہے بیچارے. سبحان اللہ. پھر ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا نا, ابھی توبہ کرنے کا وقت ہے. جس پر ظلم کیا ہے, جس کا حق چھینا ہے, اسے واپس کرو, اللہ سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان جو برائی ہیں ان کو نیک میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ اگر سچی توبہ تم نے کی ہے اپنے دل سے, اس کا حق ادا کیا توبہ کا, تو جو برائیں کر چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیکوں میں بدل دے گا. یا ارحم الراحمین کی رحمت ہے, کیا چاہتے ہو؟ اور ہزار گناہ کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ہزار گناہوں کو سچے توبہ کے بعد ہزار ثواب لکھ دے گا. 99 شخص کا قاتل 100 قتل پورا کر دیتے, سچے توبہ کرتے اسی دن شام کو جنت کی روح میں نہا رہا ہوتا ہے. ارحم الراحمین کی رحمت تو یہ ہے, 100 لوگوں کا قاتل بے درد سے قتل کرنے والا جنت میں. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ سچی توبہ ہے. تو حل ہمیشہ ہے, فساد ہے, اصلاح ہمیشہ دروازہ کھلا ہوتا ہے اصلاح کا, لیکن اس کے لیے جو چاہتا ہے اور توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ نہ کہیں ارے زندگی گزر گئی, 50 سال جھوٹ بولے, 50 سال رشوت کھائی, 50 سال رب کو ناراض کیا, اب بس مرنے کے دروازے پہ بیٹھے ہیں, آدھے سے زیادہ قبر میں جا چکے ہیں, اب ابھی بھی فائدہ, ابھی بھی وقت ہے. تمہیں کس نے کہا وقت نہیں ہے؟ وقت کب ختم ہوگا؟ جب روح حلقوم تیار پہ حلق تک پہنچے گی اور موت یقین ہو جائے گی, تب تو وقت دروازہ بند ہے. دیکھیں سورج مغرب سے نکلے گا تو وہ نہیں پتہ کب نکلے گا, یقین ہے نکلے گا, وہ توبہ دروازہ بند ہو جائے گا, لیکن موت تو سب کے قریب ہے نا. کیا خیال ہے؟ کوئی گارنٹی ہے باہر جا کے ہم زندہ رہیں گے یا کل اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی؟ کیا پتہ ہے؟ تو اس لیے موت سب کے زیادہ قریب ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہونا بھی اتنا ہی قریب ہے. نعوذ باللہ. کیا خیال ہے؟ نہیں تو ابھی وقت ہے میرے بھائی, اپنے گناہوں کی طرف مت دیکھو, اس رب کریم کی رحمت کی طرف دیکھو, ارحم الراحمین ہے. سبحان اللہ. ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین, اور دوسری آیت میں واللہ لا يحب الفساد. اگلی آیت سورة آل عمران آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی کام نہ آئے گی. صیغۃ العموم ہے, کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہیں آئے گا. کب؟ قیامت کے دن. باپ بیٹوں کے لیے, خاوند بیوی کے لیے, اولاد والدین کے لیے, بھائی بھائی کے لیے, دوست دوست کے لیے کوئی کام آئے گا کسی کے؟ کہاں یار یہ بھائی بہن باپ بیٹ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس آیت میں ہے؟ ہاں ہے اس آیت میں. کہاں پہ ہے؟ شیئن کیا ہے؟ نکیرہ ہے. اور کس سیاق میں آیا ہے؟ سیاق کیا ہے؟ نفی کا ہے. نکر فی سیاق نفی تفید العموم، یعنی تمام سب شامل ہے اس میں، بڑا ہے چھوٹا ہے، مرد ہے عورت ہے، حاکم ہے محکوم ہے، غنی ہے امیر ہے، فقیر ہے، بھائی ہے بہن ہے، والد ہے بیوی ہے، بچے ہے، کوئی سب اس میں شامل ہے. جب ہمیں یقین ہے کہ ایسا وقت آئے گا اور کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا جب تک کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو جو ہونی چاہیے. صلاحیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توحید اساس ہے، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، تو پھر شفاعت بھی ہو سکتی ہے، کوئی کسی کام بھی آ سکتا ہے شفاعت. لیکن اگر کفر ہے، شرک اکبر ہے، پھر تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسری بات، جب سور پھونکا جائے گا تب افرتفری کا عالم ہوگا، دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا میدان محشر ہوگا، اور برہنہ بدن، پاؤں تلے جوتی نہیں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، اللہ کے عرش کے سائے ہوگا اور کچھ اور بھی سائے ہوں گے، جیسے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ چھوٹے بدلیاں ہوں گی، سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، اور اس طریقے سے صدقہ کی ایک روایت ہے کہ اپنے صدقے کے سایہ تلے ہوگا اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. دیکھیں یفر، فرار ہونا، کیا فرق ہے فرار ہونا؟ فرار انسان کب ہوتا ہے؟ اچھا فرار کب ہوتا ہے؟ جب شدید انسان کسی چیز سے دوڑتا ہے نا، بچنا چاہتا ہے، تو فرار ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرت من قسورہ، شیروں سے جب جیسے شکار دیکھتے بھاگتا ہے، کبھی دیکھے جب شیر کسی کے شکار کیسے دوڑ لگاتا ہے، ہرن اور شیر کبھی چیز جو ہوتا ہے کیسے کتنی سپیڈ ہوتی ہے، یہ فرار ہوتا ہے. کیوں فرار؟ وہ جان بچانے کے لیے فرار ہوتا ہے. قیامت کے دن یہ انسان دیکھے گا، اس کے اپنے قریبی رشتہ دار کھڑے ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، فرار ہو جائے گا. جس دن ذرہ برابر نیکی بھی کام آنے والی ہے نہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہیں ایک ذرہ برابر نیکی بھی نہ مجھ سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے، فرار. یود المجرم لو یفتدی من یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصلتہ التی تؤویہ وہ فی الارض جميعا ثم ينجيه. دکھایا جائے گا آپ کے سامنے، دیکھو میدان محشر میں مجرم اس وقت خواہش کرے گا کہ وہ قربان کر دے، یفتدی قربان، اس کو لے لو میری جگہ پہ، میری میں بچ جاؤں، یہ کس کو قربان کرنا چاہتا ہے؟ ہاں اپنے سب سے قریبی پیاروں کو. فدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے کسے قربان کرنا چاہتا ہے؟ جس کے لیے آج دنیا میں اسے پرواہ نہیں حلال حرام کی، ظلم ہے، رشوت ہے، حرام ہے، جو بھی پرواہ نہیں، پیٹ پالنا ہے، پیٹ پالنا ہے بچوں کا، وہ بچے بیچارے بھوکے ہیں، بچے کیا کریں گے، وہ بچوں کے لیے لازمی ہے، اسکولوں کے فیس ہیں، پھر بڑی یونیورسٹی میں داخلے کرنے، یہ کرنے، وہ کرنے. اچھا عجیب، دیکھیں سبحان اللہ، یوم یفر المرء من اخیہ، اخیہ کو پہلے بیان کیا ہے، وہ امی ہو ابی ہی وہ صاحبت ہی وہ بنی ہی، نا بنی ہی سب سے آخر میں ہے نا، بنی کہاں پہ اس آیت میں؟ آخر میں ہے، جب قربانی کے وقت آیا، یود مجرم یفتدی من ذا یوم اذن بی بنی ہی. یہ کیا ہے، کوئی کنٹرڈکشن ہے کیا؟ تو بات ہے نہیں، وجہ کیا ہے؟ ہاں سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ فرار انسان ہوتا ہے کرتے کرتے، جو پہلے بھائی، والدین، یعنی سب سے قریب رشتہ بیٹا ہے، والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، پھر بھائی بعد میں آتے ہیں نا، تو فرار پہلے بھائی سے، بعد میں سوچے کہ بیٹوں سے بھی ہونا ہے, تو ترتیب یہ ہے. جہاں پر قربان کا وقت ہے نا کہ میں نے بچنا ہے, اپنے آپ کو قربان کرے, سب سے زیادہ مہنگی چیز, سب جب انسان اپنے خلاصی چاہتا ہے نا تو سب سے مہنگی جگہ دیتا ہے نا کہ میں بس بچ جاؤں. تو سب سے مہنگی, سب سے قریبی, سب سے پیاری چیز کیا ہے اس کے لیے؟ نرینہ اولاد ہے. اچھا اولاد بھی نہیں ہے, ابن کسے کہتے ہیں نرینہ اولاد کو؟ اس کو آگے کر دیتے, اللہ تعالیٰ اسے پکڑو, مجھے چھوڑ دو, جو عذاب میرے مجھے اس کی کر دو, مجھے میں بچ جاؤں. تو بھائی آج بچ سکتے ہو, خود ہی بچ سکتے ہو, اور بچوں کو بھی بچا سکتے ہو, اپنے اہل عیال کو بھی بچا سکتے ہو اللہ کی پکڑ سے. لیکن سبحان اللہ, توفیق اسے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جو خیر کا راستہ اپناتے ہیں. کون سی؟ انفطار 19 سے, بالکل. ہاں اچھا, پرنٹنگ مسٹیک ہے, اسے ٹھیک کر دیں. یوم لا تملک نفس لنفس شيء والامر يومئذ لله, سورۃ الانفطار آیت نمبر 19 ہے. بعض نسخوں میں 30 لکھا ہے, سورۃ آل عمران غلط ہے, ٹھیک کر دیں اسے. جزاکم اللہ خیر. کیا ٹائم ہوا؟ اچھا اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلا تدعوا مع الله احدا, سورۃ الجن آیت نمبر 18 میں, اور سورۃ البقرۃ نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا. دو ملتی جلتی آیتیں دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیتے ہیں. الفاظوں کی خوبصورتی وسیع معنی جو اصل موضوع ہے درس کا, فلا تدعوا مع الله احدا, احدا نکرہ ہے فی سیاق النہی, نہی کہاں پہ؟ لا تدعو, نہیں پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی, عموم ہے. اور فلا تجعل للہ اندادا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ند شریک نہ بناؤ. یہاں پر بھی اندازہ بیان ایک جیسا ہے, اندادا نکرہ ہے اور سیاق نہیں کا ہے, منع کرنے کا نہیں کا ہے, اور یہ بھی عموم کے لیے ہے. اور جب ہم عموم کی بات کرتے ہیں یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت کرو, کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مت پکارو, کسی کی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مت کرو. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق میں سے کسی کا حق بھی نہیں ہے. مخلوق سے مراد تمام مخلوق ہے, جس میں سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, درند ہے, پرند ہے, ان جن ہے, انس ہے, اللہ کے اولیاء ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء مرسلین سب شامل ہیں. مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ذات دنیا, خالق ہے, مخلوق ہے, اور خالق جل شانہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں ہے, منع کر رہے ہیں کہ فلا تدعو مع اللہ احدا, اللہ تعالیٰ سے کسی کو بھی مت پکارو. دعا عبادت ہے, تو یہاں سے مراد تمام قسم کے عبادات. دعا سب سے زیادہ انسان کرتے ہیں, اسے دعا کو عبادت جگہ اکثر جگہ پہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اور مراد صرف دعا نہیں بلکہ تمام عبادات ہیں. دعا عبادت ہے, جیسا کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, صدقات خیرات عبادات ہیں ساری کی ساری. اور ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں, حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, تو پھر دعا صرف اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ دعا بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادة, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اگر نماز عبادت صرف اللہ کے لیے پڑھتے, پھر دعا بھی عبادت, صرف اللہ کے لیے دعا کرے نا, اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی دعا میں شریک مت کریں, پکارنا ہے, مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے. اچھا ولی سے مانگنا جائز ہے؟ نہیں. کس نے منع کیا ہے؟ فلا تدعو مع اللہ احدا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کہا ہے اس میں ولی کا ذکر ہے, کس نے کہا ہے؟ ہاں اس فرمان میں سب شامل ہیں. احدا نکرہ ہے فی سیاق النہی یفید العموم, یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں, سب. منع کی چیز سے کیا؟ پکارنے سے, کس کو پکارنے سے؟ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنے سے, کوئی بھی ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, کیونکہ جب آپ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کرنا, جب کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو اس اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا کہ نہیں, ند بنا دیا کہ نہیں, شریک کر دیا کہ نہیں, شریک کر دیا. پکارنا جو ہے, دیکھے دعا تو عبادت ہے, ایک آپ کسی کو پکارتے ہو اے فلاں میری بات سنو, اس سے وہ پکار مراد نہیں ہے. دعا مانگنا, ایک مدد طلب کرنا اور چیز ہے, استعانہ اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے جو ہم دعا کی بات کرتے ہیں, اس میں پہلے کہا دعا انسان اکثر اوقات سب سے زیادہ عبادت جو ذکر وہ دعا ہی ہوتی ہے. نماز کے لیے وضو کرنا ہے, زکوٰۃ کا خاص وقت ہے, روزے کا خاص وقت ہے, حج کی خاص جگہ ہے, خاص وقت ہے, دعا تو ہمیشہ کرتے ہیں, سب سے آسان عبادت ہے, سب سے آسان ذکر ہے. اس لیے فرمایا دعا هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. تو دعا اللہ کو پکارنا ہے تو اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, مخلوق میں سے کسی کو دیا تو یہ شرک ہے. باقی آپ گھر میں کسی کو پکارتے بلاتے ہو تو دنیا کے اعتبار سے پکارنا ہے, یہ عبادت تھوڑی, دعا تھوڑی ہے. آپ بیوی سے دعا کرتے ہو, آپ بیٹے سے دعا کرتے ہو کہ مجھے پانی کا گلاس دے دو, یا آپ اسے فلاں میری بات سنو, آپ دعا کر رہے ہیں, آپ تو اسے بلا رہے ہیں. اچھا مدد ہے اور استعانہ کہتے ہیں, دعا اور چیز ہے, استعانہ اور استعانہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر آپ سیاق السباق دیکھیں سورۃ الفاتحہ کا, کیا ہونا چاہیے؟ نعبدک ونستعینک, مفعول بھی کو الگ سے توڑ کر ایاک مقدم کر دیا گیا, اور نستعینک سی جگہ ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دیکھیں دونوں کو اللہ نے کیوں ساتھ جوڑا ہے, عبادت کے لفظ استعانہ کے لفظ کو, کہ عبادت عمومی طور پہ خصوصی طور پر استعانت ہو, سب کہ سب عبادات ہیں صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ مفعول بھی ہمیشہ بعد میں آتا ہے, اگر آپ بعد میں والی چیز کو آگے بیان کر دیں, جو تاخیر کا حق رکھتے اسے مقدم کر دیں, آگے کر دیں, تو یفید التخصیص, تخصیص کے لیے خصوصی, صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, اور مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ یہ دیکھیں, یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا, توحید عبادت جسے کہتے ہیں. اب آتے ہیں پکارنے میں, آپ ایک شخص ڈوب رہا ہے کہ میری مدد کرو, کیا شرک ہے؟ آپ اس کو مدد کے لیے وہ پکارتا ہے, وہ اس کو مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ میں, وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تعاونوا بر والتقوى, اچھے کاموں میں آپ کہتے ہیں یار میری مدد کرو, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, یہ علمی مادہ ہے, کتابیں ہیں, یا کتاب چاہیے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں, آپ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. ڈوبنے والوں کو مدد کرنا, خیر میں کسی کے ہاتھ بٹانا, مدد کرنا, مطلب شرعی ہے, یہ کہاں سے بدعت آ گیا, یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ تو اگر کوئی شخص زندہ ہے, حاضر ہے, قادر ہے, آپ کے سامنے ہے, وہ مدد کر بھی سکتا ہے, آپ مدد کے لیے بلاتے تو جائز ہے, کس نے منع کیا اس پہ؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں, اس کا سامان اٹھا کے سواری پہ رکھ دیتے ہیں, تو صدقہ لکھا جاتا ہے, جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, تو صدقہ ہے. اگر کوئی شخص ہے جو حاضر نہیں ہے, غائب ہے, آپ اسے پکارتے ہیں, یہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے, وہ سنتا بھی ہے, اس وقت بھی سنتا ہے, ہر وقت بھی سنتا ہے, وہ میری بھی سنتا ہے, کسی اور کی بھی سنتا ہے, ایک وقت میں سب کی سنتا ہے, وہ میری بھی اس مسئلے کو حل کرے گا, یا میری ڈیمانڈ پوری کرے گا, فلاں کی بھی کرے گا, وہ کون سی ذات ہے جس کی یہ صفات ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے, یا غوث حاجت رہا ہے, فلاں. اب غوث کو ایک شخص انڈیا میں پکار رہا ہے, ایک پاکستان میں, ایک سوڈان میں, ایک سعودی عرب میں, ایک فلان میں, وہ سب کی سنتا ہے, وہ سب کو بھی دیتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی شرک ہے مجھے بتائیں؟ فلا تجعلوا للہ اندادا, اس سے بڑھ کر ند بنانا کوئی ہے مجھے بتائیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے, پکارنا صرف اللہ کو پکارو. ولا تدعوا مع اللہ احدا, ولا تجعلوا للہ اندادا, نہیں ہے. اور نکر فی سیاق نہیں ہے, تو فی العموم اس میں سب شامل ہیں, اس میں سیدنا علی بھی شامل ہیں, اس میں امام عبد القادر جیلانی بھی شامل ہیں اس میں، تمام ہر وہ ذات، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز شامل ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا گیا ہے، سب کی نفی اور سب کی نہیں، کیونکہ نہیں میں نفی کا معنی بھی ہے، یعنی منع بھی ہو جاؤ اور یہ کرنا بھی نہیں ہے تم لوگوں نے، اور اس کی نفی بھی ہے، شرعاً جائز بھی نہیں اور تم نے یہ کرنا بھی نہیں ہے. اچھا ایک شخص اپاہج آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اپاہج ہے، آپ اسے کہ مجھے پانی کا گلاس دو، اس مذاق اڑا، دیکھیں یا تو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یا اس کو آپ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر یہ زندہ شخص جس کے ہاتھ پمپ حرکت نہیں کرتے، آپ اسے نہیں مدد مانگ سکتے، تو جو قبر میں جا چکا ہے، جو دنیا سے کٹ چکا ہے، جو یعنی دیکھیں قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں ایسے ایک باغ ہے یا جہنم گڑھوں میں ایسے گڑھ ہے، نعوذ باللہ، بیچ کا کوئی راستہ ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. اگر جنت میں باغ میں، اس کو کہاں فرصت ہو تمہاری کوئی بات سنے، وہ جنت میں باغ میں ہے. اور اگر جہنم کے گڑھے میں ہے تو کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اولیاء جو ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں باغوں میں ہیں اور خیر میں ہیں الحمدللہ. لیکن یہ ظالم لوگ جو اپنے نفس میں ظلم کرتے ہیں، ان کو پکار کے شرک بدعات کر کے، بعض اولیاء کے بعض اماموں کے نام پر، یہ قصور ان کی غلطی ہے. دیکھیں سیدنا علی تو بری ہیں، سیدنا علی نے کبھی فرمایا کہ مجھے مشکل کشا سمجھ نہیں مجھے، بلکہ سیدنا علی نے تو ان کو علویوں کو نصیروں ان کو زندہ جلا دیا تھا جب انہوں نے کہا علی تو اللہ ہے. سبحان اللہ، سیدنا علی نے ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جنہوں نے مسلمانوں کو تکفیر کیا، صرف خوارج کے خلاف. کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی یہ درجہ دے گا، کوئی علی مشکل کشا ہو جائے گا اس کے معاف کر دیں گے، خوش ہوں گے؟ سبحان اللہ. امام عبد القادر جیلانی کے سوانح حیات دیکھ لیں آپ، زندگی دیکھ لیں جو صحیح ان کی کتاب منقول ہے، اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، نیک اور صالح لوگوں میں سے ہیں، بزرگ ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، اہل علم میں سے ہیں. دیکھ کہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے حاجت روا بنا دینا، مشکل کشا بنا دینا، میرے قبروں پہ مزار بنانا، طواف کرنا، مجھ سے مانگنا، کہاں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہ تمام بدعات اور خرافات اور شرک جو ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے، اور حق بات کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور توحید و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت الا للہ الدین الخالص، سورۃ زمر آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دین خالص ہے. دین خالص وہ ہے جو شرک سے پاک ہے، جو بدعات سے پاک ہے، دین خالص ہے. اور یہ سیاق جو ہے سورۃ الزمر میں توحید عبادت کے سیاق و سباق میں آیا ہے، اور 3 مرتبہ تقریباً یہ جملہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کا دین ہے، خالص صرف اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے، اور دین اسلام شرک بدعات سے پاک اور خالص ہے. جب تک آپ دین کو خالص نہیں کرتے، وہ دین ہی نہیں ہے. دین کی اساس توحید ہے، اور توحید کی شرطوں میں سے اخلاص ایک شرط ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے اخلاص شرط ہے. اور وہ دین ہی نہیں جو اخلاص پر قائم نہ ہو. تو اخلاص بنیاد ہے، اساس ہے، اور اگر اخلاص میں کوئی ملاوٹ ہو گئی، کمی پیشی ہو گئی، تو پھر اخلاص اخلاص نہیں رہتا اور دین دین نہیں رہتا. اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو اخلاص ہی کی بنیاد پہ کرنا پڑے گا، ورنہ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر نہ تو نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ صدقات کا فائدہ ہے، نہ خیرات کا فائدہ ہے، بلکہ قیامت کے دن جو منافقین ہیں یا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی اچھا عمل کیا کرتے تھے، سب سے پہلے جہنم کی آگ ان سے جلائی جائے گی. اسے مسلم کے حدیث میں آیا ہے، 3 ایسے لوگ جن سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا، ایندھن بنیں گے. ان میں سے ایک وہ جو سخی تھا، نفقہ دیتا تھا، خیرات دیتا تھا، تو پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے تیرے راستے میں دیا، میں نے فرمایا کذب تھا، تو جھوٹا ہے، تو میں نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہے کہ تو سخی ہے. لوگوں نے کہا ہے سخی ہے تو، جو تم چاہتے تھے دنیا میں تمہیں مل گیا ہے، روح الی النار، جہنم کی طرف لے جاؤ. دوسرا وہ جو قارئ القرآن، قرآن کی تلاوت، ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ کہتے میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو پڑھایا بھی ہے، تلاوت بھی کی ہے، پڑھائے بھی ہے, کذبت تونے تم جھوٹے ہو, تو میں اس لیے پڑھائے قرآن کو تاکہ کہے تو قاری ہے, لوگوں نے کہا ہے تمہارا مقصد دنیا پورا ہو گیا, خذوہ الی النار. اور تیسرا وہ شخص تم نے کیا, میں نے جہاد کیا ہے, اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا, کذبت میرے راستے میں جہاد نہیں کیا تو نے, تم نے اس لیے ہتھیار اٹھایا ہے اور دشمن کے خلاف تم نے لڑا ہے تاکہ کہا جائے کہ تو بہادر ہے, تو کہا گیا کہ تو بہادر ہے, تمہارا مطلب دنیا پورا ہو گیا, یعنی خذوہ الی النار, جہنم کی طرف لے کے جاؤ. قرآن پڑھنا دین ہے کہ نہیں, صدقات خیرات دینا دین ہے کہ نہیں, جہاد کرنا دین ہے کہ نہیں. الا للہ الدین الخالص, دین خالص ہے, اگر خالص نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے. اس لیے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں نہ کسی اور کو دھوکہ دیں. اب یہاں پر دھوکہ تو دے سکتے لوگوں کو, یہاں پر آپ صدقات دیں خیرات دیں, آپ کے سامنے کوئی شخص دے رہا ہے یا کچھ کسی کسی کو دے رہا ہے, اب وہ جانتے, صرف جانتے کو کس نیت سے دے رہا ہے, اخلاص ہے یا نہیں ہے, وہ دل کا معاملہ ہے, شکل صورت پہ نہیں لکھا ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے کسی کو دیتا ہے, اس کا رنگ اگر زرد پڑ جائے یا پیلا ہو جائے یا نیلا ہو جائے, پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو فرق پڑتا ہے اگر چہرے کی رنگت میں, آنکھوں کی رنگت میں, جسم کی رنگت میں, شکل بگڑنے میں کچھ ہو نہیں, اللہ نے پردے میں رکھا ہے. یہ رب بندے کو رب کا دل کا معاملہ ہے کہ کیوں دے رہا ہے, کس لیے دے رہا ہے, طلب علم ہے اللہ کے لیے, فی سبیل اللہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کون کس کے لیے علم حاصل کر رہا ہے, تاکہ لوگ کہے کہ وہ عالم ہے, لوگ کہے کہ بڑا علم ہے, لوگ کہے کہ نام کمانے کے لیے, فلاں کو شہرت کمانے کے لیے, وہ بھی ہے, وہ بھی جو اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا, نظر نہ بھی آئے تو قیامت کے دن ضرور نظر آئے گا. یہ دل کے معاملات ہیں, دین پہ عمل کرنا ہے تو اخلاص کی بنیاد پر کریں, ورنہ یاد رکھیں اس کی پکڑ بہت سخت ہے. الا للہ الدین الخالص یہ قاعدہ ہے, اور الدین تمام دین کی امور جو ہیں سب اخلاص کی بنیاد پر قائم ہیں, اگر اخلاص نہیں ہے تو دین نہیں ہے, دین میں کمی جو بھی ہوتی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے, اخلاص جتنا مضبوط ہوتا ہے دین اتنا مضبوط ہوتا ہے, تو اصل یہ قاعدہ ہے. اور اس میں دیکھے آیت میں روزہ کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن عموم میں سب شامل ہیں, کہ دین ہے تو اخلاص ہے, اور اخلاص کی بنیاد پر تمام دینی مسائل امور جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے. آج درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ ایک پیارا قاعدہ فتقوا ما استطعتم, یہیں سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.